مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب.
بوریت. کچھ لوگوں کا اس سے روز ہی واسطہ پڑتا ہے اور پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹویٹر کا استعمال شروع کر دیں گے, انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھنا شروع کر دیں گے اور فیس بک پر سکرولنگ سٹارٹ کر دیں گے. اس طرح سے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بوریت ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے.
بوریت بات سو تو میں نے بوریت یہ شاید انگلش سے مورد ہے میرا خیال ہے, اور اکتاہٹ بوریت اکتاہٹ یہ تو بعض کاموں میں ہوتی ہے, بعض بعض عبادت میں ہوتی ہے, تلاوت میں ہوتی ہے, نمازوں میں ہوتی ہے, تو اس میں یہ کہ وہ کچھ اور کام شروع کر دے جیسے درود پاک پڑھ رہا ہے, اب وہ دل نہیں لگ رہا تو اب ذکر شروع کر دے, کلمہ پڑھنے کا ورد شروع کر دے یا تلاوت شروع کر دے, نوافل میں مشغول ہو. یہ دینی اعتبار سے بھی یہ ہوتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر تبدیل کر دیں نا تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا, لیکن جو بھی تبدیلی ہوئی وہ گناہوں بھری نہ ہو. اب وہ اکتا گئے تو اب تھوڑا وہ میوزک سن لیتے ہیں, تو معاذ اللہ گانے سن لیتے ہیں, تو توبہ. تو اس طرح بوریت کو, اگرچہ وہ بوریت دور ہو بھی جائے لیکن ایک گناہوں بھرا انداز ہے اور اس سے تو مسلمان نے بچنا ہی بچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسا تھا کہ ہم آج عمرے کی نیت مسجد عائشہ میں کرتے ہیں, تو جیسا ہم نے پہلے تو عمرہ کرا اپنے لیے کرا نا, جو کچھ بھی کیا. اچھا اب ہماری نیت یہ کہ جیسا ہم اپنے امی ڈیڈی کو, میری ماں کو, میرے باپ کو اس حال صاحب کے لیے, کیا میں ایک ساتھ دونوں کے حصہ ایک صاحب کے لیے نیت سے کر سکتا ہوں یا میں ایک 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 ہی کی نیت کر سکتا ہوں؟ سارا تھوڑا سا مشورہ دے.
اصل یہ ذہن میں رکھے کہ عمرہ جو ہے نا جیسے حج بدل ہوتا ہے کہ احرام ماں کی طرف سے باندھا, حج بدل ہے مثال کے طور پہ ماں کی طرف سے, وہ تو ہے, لیکن عمرے میں ایسا نہیں ہے کہ احرام باندھتے وقت نیت کی کہ یہ فلاں کی طرف سے, بلکہ عمرے میں ایصال ثواب ہوتا ہے. عمرہ کرے, ماں کو ایصال ثواب کریں, باپ کو ایصال ثواب کریں, جس کو چاہیں کریں, ساری امت کو ایصال ثواب کریں. یہ طرف سے جو ہے نا عمرہ, تو اس سے مراد ایصال ثواب ہے, اور اس وقت نیت کرنا شرط نہیں ہے. عمرہ کرنے کے بعد بھی نہیں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کسی عزیز کے ہاں افطاری بھیجی جاتی ہے تو فروٹ کٹا ہوا بھیجا جائے یا ثابت بھیجا جائے؟ کٹا ہوا بھیجنے کی صورت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس وقت استعمال نہ ہوا تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن اگر ثابت بھیجا جائے تو دوسرے دن بھی چل سکتا ہے, تیسرے دن بھی چل سکتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
پھل ہاں بالکل ثابت ہی بھیجنا چاہیے, بلکہ اس کا تو بہت تجربہ مجھے کہ ہم جب کسی کے گھروں پہ بھی جب جاتا تھا نا, اتنے اتنے پھل کاٹ کے ڈھیر لگا دے, بعد میں دیکھ کر ہی ٹھنڈا ہو جائے, کیا کریں گے اس کو. ये विचार है, फिर फ्रिज में भी रखेंगे तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी और हो सकता है तिब्बन मेडिकली भी उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा होते हो। ये जो फल साबित है ना, इसके ऊपर एक खोल है, इसकी खाल है इसके अपने फलों की, जो इसको महफूज रखती है जरासीम से या मजीद नुकसान पहुंचने से। जब ये कट गया तब इसकी कैफियत तब्दील हो गई ना, अब ये इसको कोई चीज भी नुकसान कर सकती है, वरना जब तक खाल मजबूत है उस पर तो बाहर की चीज नुकसान नहीं करती उसको, जरासीम भी अंदर जाकर अटैक नहीं करेगा। कहीं गला सड़ा है, कहीं सुराख है तो वहां से दाखिल होगा जरासीम गालिबन, जो मैं समझ सका हूं। इसलिए भी और फिर कल परसों फिर वो कटे हुए फल या कटी हुई सब्जियां जो है ना, ये मतलब वो सूरत नहीं होती ना, उसके वो शायद फवायद रहते हैं। तो साबुत सब्जियां भी रखनी है, रोजाना ताजा काटे, तो साबुत कहीं से भी कट ना लगाए, कट लगाएंगे तो जरासीम उसे दाखिल हो सकेंगे, कवर्ड होती है, आधे का सब्जी भी कवर्ड होती है, हमें भले उसकी जिल्द नजर नहीं आती लेकिन कुछ ना कुछ उसकी ऐसी पॉलिश होती है, वही उसकी मतलब कवर होता है उसका। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु।
ईद का मौका जब आता है तो नई नोटें खरीदने का सिलसिला बढ़ जाता है, कड़क नोटें होती हैं, तो इसके ताल्लुक से सवाल आया है सोशल मीडिया पर कि ये ज्यादा पैसे देकर लेना कैसा।
एक ही निशस्त में हो, एक ही मतलब बैठक में, एक ही साथ भले खड़े हो, जैसे कि ये दिया ये लिया, फोन कर दिया भिजवा देना परसों पैसे ले लेना, ये तरीका गलत है, जायज नहीं होगा। और कानूनी तौर पर जुर्म होना वो अपनी जगह पर है, ये नोट जो खरीदते और बेचते हैं ये इस तरह ज्यादा पैसे लेकर, ये गालिबन कानूनी जुर्म है। बैंक में आप लेंगे तो वो पूरे पैसे से वो तब्दील होती है, लेकिन बैंक में भी बाद हो सकता है ज्यादा लेते हो, अब वो भी दो नंबर।
माह रमदान के तीन अशरे, अशरा रहमत, अशरा मगफरत, अशरा जानम से आजादी। सवाल ये आया है कि क्या ये किसी हदीस में बयान हुआ है।
जी तो बहुत मतलब मारूफ हदीस है, बुखारी शरीफ की भी सबसे पहली हदीस है,
सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस मुबारक है, एक तवील हदीस है उसका एक हिस्सा ये भी है।
सही इब्ने खुज़ैमा, अब आवाम तो बुखारी शरीफ का नाम ज्यादा जानती है,
हदीस की जो किताब,
जी जी हदीस की बेशुमार किताबें, सिर्फ बुखारी ही नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल फरमाया है, इसका अव्वल रहमत, औसत या दरमियाना मगफिरत और आखिर जहन्नम से आजादी। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है कि परिंदों को पानी पिलाने का क्या सवाब है और इसकी कुछ एहतियातें बता दीजिए।
हदीस शरीफ में हर तर जिगर वाली में अजर है, तर जिगर वाली से मुराद जिंदा, तो जिस जिंदा पर एहसान किया जाएगा तो उस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। क्योंकि परिंदों को चाहे पानी पिलाएं चाहे दाने खिलाएं, सवाब तो मिलेगा। अब यह कि परिंदों पर इन्हें पानी रख दिया जैसे, अब वो जहां परिंदे पीते हों तो वहां ये पियेंगे, लेकिन अब ये इनकी नेचर होती है खासकर मुर्गी की, कि पानी पी के फिर इस पर रखती है पांव और करती है कल्टी पानी को, और हमें देती है दर्स कि जिस रब ने मुझे अभी पानी पिलाया ना, फिर प्यास लगेगी फिर वो पिलाएगा, ये हमें दर्स देती है मुर्गी। यानी हम दर्स ले सकते हैं इससे, लेकिन हमको ये पानी यूं फेंकने का ये हमें जायज नहीं है, बिना जरूरत साफ सुथरा पानी हम यूं फेंक दे तो गुनाह करूंगे, लेकिन मुर्गी जो शरीयत उसको लागू नहीं है ना, मुकल्लफ नहीं है, तो इसलिए वो फिर ऐसा मजबूत को बर्तन हो गए ना उंडेल सके गिरा ना सके ताकि आपको पानी बार बार डालना ना पड़े, और वो जिस तरह का पानी पीते हैं वो हो, अब गंदा हो गया ये परिंदे ये पियेंगे भी, पीट भी करेंगे सब कुछ करेंगे, तो अगर गंदा हो गया फिर तो ज़रा फेंकना पड़ेगा, साफ सुथरा पानी इसको पिलाया जाए। सल्लू अलैल हबीब।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। میرا بھی سنت کے پیغام یہ سارے ہیں بزرگان دین کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟
پڑھنا فائدہ مند ہے اور پڑھنا چاہیے اس سے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. یہ بطور حدیث بھی بیان ہوا ہے لیکن صحیح یہ کہ یہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. یہ تبعی تابعی بزرگ ہیں, یہ ان کی طرف منسوب ہے یہ قول اللہ والوں کی باتوں میں. تو بہرحال تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی تو ہم اس کو پڑھیں گے, پھر اس کو ہم بیان کریں گے, ان کا تذکرہ کریں گے بزرگوں کی سیرت پر, تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور دل میں نرمی پیدا ہوگی, بزرگوں سے محبت میں اضافہ ہوگا, عقیدت بڑھے گی اور ہمیں بھی اس سے ترغیب ملتی ہے کہ اچھا بزرگوں نے طرح کیا ہے ایسا کیا ہے. ان کا تذکرہ ان کا ذکر بڑا مفید ہوتا ہے. میں اپنا بہت پرانی دعوت اسلامی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, مجھے کسی نے اس واقعہ بتایا تو میں نے نہیں پڑھا تھا. ایک بزرگ تھے, وہ ایک بار سخت گرمی تھی تو یہ جا رہے تھے, نہیں پیاس لگی ہوئی تھی, سامنے سے کوئی برف لے کر آ رہا تھا. ان کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے برف لیتا. فوراً پھر دل میں خیال آیا کہ یہ نفس شرارت ہے, ٹھنڈا پانی پیے گا, اب تجھے گرم پانی پلاؤں گا. تو انہوں نے پھر گرم کر کے پانی پینا شروع کیا, گرمیوں میں بھی گرم پانی پیتے تھے. تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی, مجھے بڑا اس پر اثر ہوا. پھر بعد میں مجھے کتاب میں بھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ ہے, تو اس کا بڑا اثر پڑا. یہاں تک کہ پھر آخر کار وہ وقت آ گیا میں نے گرم پانی پینا شروع کیا, گرمیوں میں گرم پانی کر کے. اچھا پھر اب سردیوں میں گرم پانی پیتا ہوں, مکس کر کے پیتا ہوں, اور اب گرمیوں میں ٹھنڈا پانی مجھ سے پیا ہی نہیں جاتا, اب نارمل پانی پیتا ہوں سادہ الحمدللہ. تو یہ نا بزرگوں کا ایک اثر پڑتا ہے, چوٹ لگتی ہے. تو بزرگوں کی سیرت میں جو مخلصین ہیں, جو یہ مخلصین ہوتے ہیں, جو اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ بغیر اخلاص کے تو ولی بننے سے رہا, اخلاص تو ہوتا ہے نظرات میں, تو ان کی باتیں بڑی اثر کرتی ہیں. اس کے بزرگان دین کی سیرت تو پڑھنی چاہیے, ہو مستند واقعات, من گھڑت نہ ہو. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ مختلف بزرگوں کی سیرتیں چھاپتی تیار کرتے رہتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے چھپتی رہتی ہیں. ابھی فیضان شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, فیضان شہاد الرتی بٹائی, تو اتنے فیضان وہ یاد بھی نہیں رہتے ماشاء اللہ اتنی. پھر بڑی بڑی فیضان فاروق اعظم, فیضان صدیق اکبر, شان بی بی فاطمہ, یہ سب بزرگ ہیں, صحابہ تو بزرگوں کے بھی سردار ہیں, لیکن بزرگی تو ان کو بھی حاصل ہے. ہر نبی بزرگوں کا سردار ہے لیکن خود بزرگ تو ہیں.
اللہ والوں کی باتیں باپا سیریل ہے,
لا اللہ یہ مستند مانی جاتی ہے اللہ والوں کی باتیں. تو یہ اس کی پتہ نہیں کتنی جلدیں,
آٹھ جلد,
سات آٹھ چھپ چکی مکتبۃ المدینہ سے, بڑی بڑی جلدیں یہ رکھنے کی ہے, میں نے بھی رکھی ہوئی ہے. وہ تو اتنے واقعات ہیں, بس وہ کوئی واقعہ ڈھونڈنا ہے تو بس آدمی پھر پڑھنے مشغول ہو جائے. یہ اتنی دلچسپ ہے, یہ اس پورا سیٹ آپ ضرور حاصل کریں, اپنے گھر میں اس کو رکھیں, اس کو پڑھا کریں. تو اس سے بھی لے سکتے ہیں آپ, دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو پڑھیں, رحمت کے حقدار بنیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
اگر آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا, اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا, اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا. پسینے کا بھی یہی حکم ہے. صلو علی الحبیب.
اگر سوتے میں بارش کا قطرہ اگر منہ میں چلایا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اگر حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا.
سنا ہے کہ دوپہر 12 بجے کے بعد مسواک نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں، کیا یہ درست ہے؟
غلط فہمی ہے. سارا دن مسواک کر سکتے ہیں روزے میں، اور اسی طرح سنت ہے جس طرح بغیر روزے کی سنت.
اگر روزے کی حالت میں غیبت ہو گئی، چگلی ہو گئی، جھوٹ بول دیا تو کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
یہ کام ویسے ہی گناہ تھے، روزے میں اور سخت گناہ ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ روزے کی نورانیت جاتی رہے گی. صلو علی الحبیب.
رمضان کا روزہ رکھا تھا اور کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے؟
غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن اس میں ایک ضمناً یہ ہے کہ جس عورت کو ماہواری آئی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر روزے دار کی طرح وقت گزارنا واجب نہیں.
ٹھنڈک کے لیے کلی کرنے یا غسل وغیرہ کرنے سے کوئی روزے پر فرق پڑتا ہے؟
جی نہیں.
اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں ٹوٹتا.
سر یا داڑھی پر تیل لگانے سے بھی کیا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
کوئی اثر نہیں پڑتا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
صدقہ فطر کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں کہ ہم صدقہ فطر کب ادا کریں. صدقہ فطر کے تعلق سے،
صدقہ فطر تو پورے رمضان میں جب بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں، آج بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جو جن پر واجب ہے ان کو مطلب صدقہ فطر ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اور اس پر واجب ہے تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر دینا ہے. باپ ہے تو اپنے نابالغ بچوں بچیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے، اور اگر بچہ صاحب نصاب ہے، بچہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے واجب ہونے جتنا، تو اب اس کے مال سے بھی دے سکتا ہے، اور اپنے طور پر اگر اپنے پیسوں سے ادا کر دے جب بھی ادا ہو جائے گا. تو صدقہ فطر تو عام طور پر لوگ دیتے ہیں کہ اس میں رقم کم ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بعضوں کا تو آزمائش میں آ جاتے ہیں، نفس آزمائش میں ڈال دیتا ہے. دوبارہ لے کے صدقہ فطر ضرور دیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے اور حقدار ہے تو اسی کو دے. پھر یہ کہ رشتہ دار نارمل جو ہے ناراض نہیں ہے تو اس کو اگر وہ حقدار ہے اس کو دے. مگر ایک وہ جو سید سادات اور جو بھی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، سادات کرام کو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح جب یعنی کہ بچ جائے آپ کے پاس، دعوت اسلامی کو اگر دینا چاہیں تو دے دیں. دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اگر اس سارے دعوت اسلامی کو دے دینا صدقہ فطر تو شاید اربوں روپے ہو جائے. اب آپ کے گھر میں فرنیچر لگانا ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، کون سا لگائیں گے؟ ہے نا، سمجھ گیا نا؟ تو اب یہ کہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے وہ اچھے سے اچھا دینا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. یہ مطلقاً رائے خدا میں دینے کے تعلق سے صدقہ فطر تو واجب ہے، تو جس سے بن پڑے کوشش کرے کہ وہ اعلیٰ دے، ہمت کریں رائے خدا میں دیں. یہ نہیں کہتا کہ دعوت اسلامی ہی کو دیں، آپ میں نے وہ آپ کو ترتیب بتا دی ہے کہ کن کو دینا ہے، آپ جس کو بھی دیں آپ کی مرضی ہے، جو حقدار ہو اس کو دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد صدام حسین اتاری وہاڑی بتاڈیبا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے کہ کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے کونوں وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسے؟ رہنمائی فرما دیں، ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اگر ناپاک ہیں، اگر ناپاک ہیں کنفرم، پھر تو نہیں لے جا سکتے مسجد میں، اور اگر پاک ہیں جوتے ہیں پتا نہیں ہے تو سمجھو کہ پاک ہیں. ناپاکی کا علم ہونا ضروری ہے. اب یہ کہ یہ احتیاط تو پھر بھی ضروری ہے کہ جوتے کی کو اچھی طرح باہر ہی وہ رگڑ کر اس کا جو بھی اچرا کچرا ہے وہ باہر ڈال دیا جائے، مسجد میں ایک ذرہ بھی کچرے کا گرنا نہیں چاہیے, یہ احتیاط ہے. عام طور پر مسجدوں میں باکس وغیرہ رکھے جاتے ہیں, ریک رکھے جاتے ہیں, ان میں یہ جوتے رکھ دیے جائیں. اب یہ کہ ہر جگہ ریک نہیں ہوتے, تو اپنے پاس اگرچہ مشکل ہے لیکن بہت سارے کام ہم کرتے ہیں. نوٹ سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ لوگ اسے انتظام کرتے ہیں. پہلے تو لوگ بٹوا رکھتے تھے, اب پتہ نہیں رکھتے نہیں رکھتے, جو پرس بولتے ہیں. شاپر رکھ لی جائے جیب میں, شاپر میں جوتا رکھ لیا جائے تو پھر یہ کچرا نہیں گرے گا. ہے مطلب بہت مشکل کام آپ کے لیے, لیکن ایک مسجد کو ذرا صفائی بھی رکھنی ہے مسجد کی, اور یہ ضروری ہے مسجد کی صفائی رکھنا. مسجد میں ایک ذرہ بھی ڈالنا کچرے گا, اس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ مسجد میں ایک ذرہ ڈالنا تو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد کو جتنی آنکھ میں کوئی تنکا ذرہ پڑ جائے, اس سے آنکھ کو تکلیف ہوتی
ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر ایک کونے میں جا کے رکھ دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اس کی اپنی ایک بات ہے, لیکن جیسے بعض مساجد جو ہیں اس میں باکس وغیرہ باہر کی طرف ہوتے ہیں, ریک بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں رکھے جا سکتے ہیں, لیکن وہی اندیشے کی بنیاد پر وہ الگ الگ تدابیر اختیار کرتے ہیں. کوئی اندر جا کے کونے میں رکھ دے گا تو ایک جوتا ادھر رکھے گا تو ایک جوتا ادھر رکھے گا, اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. ورنہ اگر اس کی بھی حفاظت کا کوئی سلسلہ ہونا صحیح تو بہت سارا جو کچرا اندر جا سکتا ہے وہ بھی محفوظ ہو سکتا ہے. اس میں
چور کی 14 نظریں ہوتی, چور یوں نہیں اٹھاتا, چور پہلے مانیٹرنگ کرتا ہے کہ کون کس سے جوتے ہیں اس کے, پھر یہ آپ کونے میں رکھو, کھانچے میں رکھو, اپنے سر کے آگے رکھو, یہ دیکھ کر وہ آپ کے پیچھے آ جائے گا, آپ کے سائڈ پہ آ جائے گا, یوں اگر اٹھائے گا نکل جائے گا. آپ جب سجدے میں ہوں گے آنکھیں بند کر کے دعا میں لگے ہوں گے, ویسے جوتے پڑے نہیں لے گا, ڈرے گا نا کہ شاید اسی کے نہ ہو جس جو نماز پڑھ رہا ہے یہاں, اور یہ میرے وہ پڑھ نہ لے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جوہر کی 4 رکعت سنت اگر چھوٹ جائے کسی کی تو وہ کیا فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں؟
ظہر کی 4 سنت چھوٹ جائے تو وہ تو پڑھنی ہوگی فرضوں کے بعد. اب فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھے پہلے, جس کی 4 سنت رہ گئی اگلی سنت قبلیہ اس کو بولتے ہیں, تو یہ فرض پڑھ لیے اب 2 سنت پڑھے, اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھ لے, لیکن بلا وجہ ایسا نہ کرے. کبھی چھوٹ یا اتفاق ہے تو پڑھ لے. اس طرح رہی عصر اور عشاء کی سنتیں, یہ سنتیں وہ سنتیں موقعہ تھیں, یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں, اور یہ فرضوں کے بعد ان کا بس وقت چلا گیا. اب وہ پڑھیں گے بھی تو یہ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو یہ اضافی نفل ہیں, اور عصر کے بعد نفل پڑھ نہیں سکتے. اب یہ کہ وہ سنتوں کا وقت چلا گیا, نہیں پڑھ سکتے عصر کے فرضوں کے بعد. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے کہ کہتے ہیں گھر میں لیمو رکھنے سے جنات گھر میں نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہوگی؟
لیمو سے ڈرتے ہوں گے, جیسے بچے بات چیزوں سے ڈرتے.
روزے کی حالت میں دانت تو ٹوٹ گیا تو کیا روزہ بھی ٹوٹ گیا؟
جی نہیں.
کسی کو روزے کی حالت نے اس نے بھول کر کھایا پیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ لگتا ہے اس کو روزہ یاد نہیں رہا, تو دیکھنے والے کا کیا؟
بوڑھا ہے اور کمزور ہے, اور جوان ہے کمزور ہے, تو اس کو ایسا کمزور جو پورا نہیں کر سکے گا. بعض یہ سک لکڑی ہوتے ہیں, یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں جوان, یہ واقعی کمزور ہے, مریض ہے, روزہ بےچارے رکھا ہوا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. تو بوڑھا اگر کمزور نہیں ہے اور صحت اچھی ہے اور روزہ پورا کر لے گا تب تو اس کو بھی بولنا واجب ہے, یاد دلانا. اور اگر جوان ہے اور اتنا کمزور ہے کہ بیچارہ روزہ ہی پورا نہیں کر سکے گا تو اب اس کو بتانا واجب نہیں ہے. بھول کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ تو جائے گا نہیں, اللہ نے اس کو کھلایا اور روزہ بھی اس کا پورا ہو گیا.
کیا روزے کی حالت میں آکسیجن لے سکتے ہیں؟
جو آرٹیفیشل آکسیجن ہے,
ایمرجنسی کی صورت میں آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں آکسیجن لے لیا تو اب اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟
اس میں تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جس کی بندکیاں وغیرہ اندر جاتی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
ڈائری یا کاپی اس میں جاندار کی تصاویر موجود ہوتی ہیں، مگر اس پہ کچھ آیات کریمہ لکھی ہوتی ہیں یا حدیث مبارکہ یا کوئی دینی بات لکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا احترام بچلانا ضروری ہوتا ہے. اب اس ڈائری یا کاپی کا کیا کیا جائے جس پہ تصاویر موجود ہو؟ برے کرم جواب عنایت فرمائیے.
یہ سوال بھی اچھا ہے کہ ڈائری میں یا کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، مذہبی مضامین ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تصاویر بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس میں تو بالکل عام ہے. ہمارے یہاں تو اب بھی اتنا نہیں ہے، باقی عرب دنیا میں تو عموماً تصویریں کتابوں میں رائٹر کی تصویریں بھی ڈالی جاتی ہیں، تو اپنا اپنا جگہ کا عرف ہے. تاہم یہ کہ اس میں ایسی کتاب کا احترام کیا جائے گا، تصویر کا احترام نہیں ہے، یہ کتاب میں جو دینی مضامین ہیں یہ ان کا احترام ہے. جیسے وہ اخبار میں کوئی آرٹیکل ہے، مذہبی آرٹیکل ہے، اور اس میں تصویر بھی ہے، تو کیا ایسے اخبار کو آپ کا دل کرے گا اللہ رسول کے نام والے کہ آپ پھاڑ کر اس کو؟ ہم نہیں دل کرے تو اس کا احترام تو کریں گے، مقصود وہ احترام اس کا ہے جو اچھا اچھا لکھا ہوا ہے اس میں. اور یہ جو ڈائری میں بند پڑی ہے کتاب میں تصویر، تو یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، نہ ایسی کتاب رکھنا گناہ، جبکہ وہ کہ تصویر رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود کتاب کو رکھنا ہے، اور اگر جہاں جہاں ہو سکے تو تصویر کو نکال دیں، پھاڑ کے نیا کر دیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ تصویر بھی ہوتی ہے ایک طرف، پیچھے طرف مضمون ہوتا ہے، اب وہ پھاڑیں گے تو مضمون کا صفحہ بھی جائے گا. یہ اس کا بھی ایک حل نکل سکتا ہے کہ اس پر کوئی اسٹیکر لگا دیں تصویر پر، پورا چہرہ چھپ جائے. یہ بھی ایک تصویر کے ساتھ مطلب یعنی کہ نفرت کا اظہار ہو سکتا ہے. کرنے والا ہو تو رستے مل جاتے ہیں، گھروں میں اپنے حمامات میں، واش روم وغیرہ میں بوتلیں ہوتی ہیں، سب بوتلوں میں طرح طرح کی بوتلیں ہوتی ہیں، ان میں طرح طرح کی تصویریں عورتوں کی ہوتی ہیں، یہ بھی نہ رکھے ہیں. اس کو مرد ہوگا تو پھر وہ عورت کو دیکھے گا، اور جوان عورت تو جوان دکھانی ہے، بڑھیا تو دکھانی تھوڑی کہ لاٹھی ٹیک کر چلتی دکھائیں گے، کشش والی عورت رکھتے ہیں. معاذ اللہ، مطلب یہ کہ ذہن خراب ہی ہوتا رہے گا آدمی کا، یہ ہونی نہیں چاہیے تصویریں، نہ ایسی چیزیں خریدی جائیں حتی الامکان. یعنی دو بوتلیں ہیں، دونوں کی کوالٹی آپ کو صحیح ہے، تو پھر بغیر تصویر کے لیں، اللہ کرے کسی کا ذہن بنے کہ بغیر تصویر کے بھی چیز بکتی ہے. بہت ساری چیزیں جس میں تصویر نہیں ہوتی بک رہی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نام میرا محمد سلیم ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں پڑھایا؟
پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ اس کے تعلق سے صدر فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول شریف 622 عیسوی روز دوشنبہ یعنی پیر شریف منڈے کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی، یعنی وہاں آپ ٹھہرے. دوشنبہ یعنی پیر شریف سے شنبہ یعنی منگل، چہار شمبہ یعنی بدھ، پنج شمبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا، یعنی رکے، اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، یعنی سفر مدینہ کا شروع کیا. بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا. یہ تھا پہلا جمعہ تاریخ اسلام کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ہمارے مارٹ وغیرہ، دکانیں، بڑے بڑے سٹور ہیں، اس حوالے سے سوال ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے سوال اکثر یہ کہ یہ جو چیزیں آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ کریں،
تو آیا یہ اسٹور والوں کا، مارٹ کا یا دکان والوں کا رویہ ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ کنزیومر کے لیے یہ آیا صحیح ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سی روشنی ڈال دیں.
اس میں کیا رہ جائے کہ اپنی ذمہ داری پر خرید و فروخت کریں، اتنے جملے سے تو کیا ہوتا ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس فیس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پر لیں. اب خریدار کو بعض اوقات چیزوں کا ایپ پتہ نہیں چلتا، اور وہ دکاندار کو عموماً پتہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے ایسا. تو اب آپ لے کر چلے گئے تو بعد میں آپ کہیں گے کہ جناب یہ اس میں تو یہ خرابی تھی، تو کہے گا ہم نے تو لگایا ہوا تھا، لکھ کر کے اپنی ذمہ داری پر لیں. تو ایسی صورت میں گاہک اور بیچنے والے اور خریدنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟
دکاندار کی کوئی چالاکی نہ ہو،
وہ تو اپنی ذمہ داری پر خریدیں یوں ہوتا ہے اس میں، اور پھر وہ لکھا ہوتا ہے کہ جو چیز خرید دی ہے وہ تبدیل یا واپس نہیں ہوگی، یا وقت بتایا ہوا ہوتا ہے اتنے عرصے کے بعد تبدیل نہیں ہوگی، واپس نہیں ہوگی. تو اب یہی ہے کہ واضح کرنا پڑے گا کہ اگر واقعی اس میں کوئی عیب ہے تو پھر اس یعنی کوئی خرابی ہے اس کے اندر، تو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یا کہہ دے اس کو واضح طور پر کہ بھائی جیسا بھی ہے آپ خود خریدیں. لیکن اب صرف لکھ کے لگا دینا، کیونکہ کئی مرتبہ لکھے ہوئے پر بھوسوں کی نظر پڑتی نہیں ہے، بھوسوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے بھائی دیکھ کر لے لو جو بھی ہے یہ ہے، تو ایک الگ بات ہے، اور اگر عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، پھر وہ بتانا ہوگا.
اور عیب والی چیز کو بھی اگر یہ کہہ کر دیتا ہے کہ دیکھو جو بھی آپ کے سامنے دیکھ بھال کے لے لو، تب تو اس کی بچت تو ہو جائے گی جی بیچنے والے کی.
لیکن صرف لکھنا یہ قابل غور،
ظاہر ہے ہر ایک پڑھا ہوا نہیں ہوتا، نظر پڑتی بھی ہے نہیں پڑتی ہے ضروری نہیں ہے، تو ہر گاہک کو یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ پڑھ لو سمجھ لو اس کو، یہ بھی مشکل ہے. اسی طرح بھی اس گاہک کو پتا ہونا چاہیے جو آپ یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ کہنا بھی جائز ہو، ہر بات جائز نہیں ہوتی.
یہ ارشاد فرمائیے کہ دکان پر لکھا ہے نو ایکسچینج نو ریفنڈ، یہ بورڈ لگا ہوتا ہے نو ایکسچینج نو ریفنڈ. اب آپ چیز لے کر گھر گئے اور جب اس کا آپ نے باکس کھولا تو اس میں سے چیز خراب نکلی یا کوئی اور پرابلم نکلا جو آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ دکان سے ہی یہ پرابلم کے ساتھ ہی یا ایپ یا خرابی کے ساتھ ہی چیز آئی، اب آپ اگر اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بورڈ دکھاتا ہے نو ایکسچینج نو ریفنڈ، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟
بدلنا تو پڑے گا اس کو، مطلب یہ لکھا ہوا غلط ہے. ہر میں نے کہا نا ہر بات لکھی ہوئی ہر بات کہی ہوئی کاروبار میں درست نہیں ہوتی، اگر دھوکہ ہوا اس کے ساتھ تو دکاندار اس کا ذمہ دار تو رہے گا، اس کا لکھنا اس کو بچا نہیں سکے گا. صلو علی الحبی صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ایسا لگے کہ گھر میں سانپ ہیں تو سوئیاں بنا کر نہر میں ڈال دیتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے نیاز کے طور پر سانپ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
کبھی بھاگا ہے سانپ اس طرح سوئیاں کھانے کے لیے نہر میں پہنچی ہے؟ تو نہر میں ڈالیں گے وہ تو ضائع ہوگی نا. یہ لگتا ہے کوئی عوامی کوئی طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے. سانپ کو بھگانے کے اور بھی طریقے ہیں جس سے وہ سانپ چلا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے مال ضائع ہو رہا ہے، سوئیاں ضائع ہو رہی ہیں نہر میں. حضرت خضر علیہ السلام کی نیاز کرنا جائز ہے، یہ اس طرح کریں کسی کے پیٹ میں جائے، نہر کے پیٹ میں نہ جائے، بندے کے پیٹ میں جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.
یہ کیوں کہا جاتا ہے نیت صاف اور منزل آسان؟ جزاک اللہ خیرا.
اسی لیے نا کہ نیت صاف ہوتی ہے تو فساد نہیں ہوتا، منزل آسان ہو جاتی ہے. نیت میں خطرہ جھولی میں پترا، جس کی نیت خراب ہوتی ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. اچھی نیت ہوگی کسی اچھے کام کی تو ثواب ملتا ہے، بری نیت ہو تو پھر جیسی نیت کی برائی ویسا اس کو پھل ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مناظر منور اتاری منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھ جاتی ہے یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے چاہیے یا ساری نماز پڑھ کے پھر؟ اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
تسبیح فاطمہ پانچوں نمازوں میں فرضیں، سنتیں، نفلیں وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھی جائے اور اس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.
مدینہ زرداری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یا سیدی جس رمضان المبارک میں کافی تعداد مساجد میں نماز پڑھنے آتی ہے تو جماعت کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آ کے کونے سے نماز صف بنا لیتے ہیں، امام صاحب کے بالکل پیچھے سے نہیں بناتے، تو کونے سے صف بنتی ہے تو کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.
نماز تو ہو جائے گی لیکن صف کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام کے بیچ سے پیچھے سے شروع کی جائے، اور وہ تو محرومی والی بھی بات ہے کہ سب سے پہلے رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر امام کے بالکل پیچھے جو ٹھیک اس کے ڈائریکشن میں اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس کے سیدھے ہاتھ والے پر، پھر اس کے الٹے ہاتھ والے پر، پھر یہ کہ عین پیچھے جو اس کے ٹھیک پیچھے ڈائریکشن میں اس پر رحمت، پھر اس کے رائٹ والوں پر، پھر لیفٹ والوں پر. علی ہذا القیاس، اسی پر وہ گمان کرے تو آخر تک رحمت کا نزول ہوتا ہے. یوں کونے پر اپنے کو مطلب محروم ہی کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بچے کو دودھ پلائے اور روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟
روزہ تو فرض ہے، حاملہ پر بھی فرض ہے اور دودھ پلانے والی پر بھی فرض ہے، لیکن اس صورت میں دودھ پلانے والی کو رعایت ہے کہ اس کی اپنی یا بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی یا یہ کہ سخت بیمار ہو جائیں گے، ایسی کوئی صورتیں ہو تو روزہ بعد میں قضا کرے، معاف پھر بھی نہیں ہے.
اس میں عموماً مداخلت جو ہے نا گھر کی بڑی بوڑھیاں کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر بالکل ایک پلائی بچہ ہے اس کا، تو بڑی بوڑھیاں جیسے گھر میں کہہ دیں گی کہ ہم کہتی ہیں نا کہ روزہ نہیں ہوتا، نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دس قسم کی باتیں کریں گی. تو جو گھر کی بڑی بوڑھیاں یا بعض وقت بڑے بوڑھے شرعی مسائل میں، حرام اور حلال میں، جائز ناجائز میں، کرنے نہ کرنے میں جو مداخلت کرتے ہیں، ان کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ طلاق کے معاملے میں بھی بڑے بوڑھے انوالو ہو جاتے ہیں اور بے علم کے مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کس طرح آپ سمجھائیں گے؟
اول تو مسئلہ معلوم نہ ہو اور اپنی اٹکل سے مسئلہ بتانا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. غلط مسئلہ بتانا کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے. یہ بڑے بوڑھے لوگ جو مسئلے بتاتے ہیں پھر اتنے باز بے باک ہوتے ہیں. اگر بولو نا کہ مولانا یہ کہتا ہے، ارے مولانا وہ کیا پتا چلتا ہے، ہم نے بال سفید جو ہے نا یہ نزلے سے نہیں ہوئے، تجربات کی بھٹی میں ہوئے. بولیوں وہ ایک آج کل کے مولانا جو آتا ہے منہ میں بول دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. ہم جو بولتے ہیں نا آپ کو، باپ داداؤں سے ہمارے چلا رہا ہے طریقہ، یہ بہت بہت نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں یہ. اور یہ بوڑھے جو مطلب ان قریب ان کے جنازے اٹھنے والے ہیں، اسی باتیں کر کے بےچارے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بوڑھیاں بھی. تو بالکل جہاں بھی شریعت کی بات آئے تو آدمی چپ ہو جائے، بولا نہیں یہ علماء سے پوچھو، اپنے اوپر لے ہی نہیں آتی، آخرت تباہ ہو جائے گی، پتا بھی بعد میں چلے گا مرنے کے بعد کی یہ کیا کر لیا میں نے، لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی کھیت. بولنا نہیں چاہیے، شریعت کے معاملے میں نہیں بولنا، بال سے باریک مسائل ہوتے اور یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں، ہم لوگ عوام جو ہے ہم کو نہیں پتا ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کے نماز میں بہت زیادہ فرق ہے، آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہو سکتا ہے. آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو وہاں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بریک ملتی ہے اسٹوڈینٹس کو، تو ادھر کوئی اسٹوڈینٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں جہاں نماز کا ٹائم نہیں ہوا شروع، تو اس کے بعد جب ادھر بریک ختم ہوتی ہے تو ادھر نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ خود الگ سے جماعت کرا سکتے ہیں، یا پھر وہ کون سی حکمت عملی، کون سی ترکیب کریں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تفصیلی یہی بتایا گیا ہے کہ مسجد کی جماعت واجب ہے. اب ظاہر ہے کہ سب گھروں میں اور یہ اسکولوں میں اور جگہ جگہ پر جماعتیں شروع کر دیں گے مسجد چھوڑ کر، مسجد آباد کون کرے گا؟ جیسے خالی ہو جائیں گے، خانہ خالی را دیو می گیرت، محاورہ ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں دیو قبضہ کر لیتا ہے، گھس جاتا ہے اس میں جن قبضہ کر لیتا ہے. اس طرح آپ مسجدوں کو خالی رکھیں گے، گھروں میں جماعتیں کریں گے، پھر تو یہ مسجدوں کو اور آ کر بیٹھ جائے گا، تو آپ کو پسند نہیں ہوگا. یہ تو ایک حکمت بتائی تمہارا لے کے، بات وہی ہے کہ ایسا کوئی ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جائے کہ جس میں نماز میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ کاروبار میں بھی کرنا ہے ایسا، اسفار میں سفر میں بھی کرنا ہے، اور فیکٹری ہو، مل ہو، جو بھی ہو، دنیا کا نظام بھلے رکتا ہے تو رک جائے، نماز نہ رکے، نماز کا نظام چلتا رہے. لیکن اس وقت دور بڑا نازک ہے، نماز کا نظام جام تو باقی چل رہے ہیں سارے کام. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک دور تھا کہ وہ جب اذان ہوتی تھی تو لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہے، اب وہ لوہے پر مارتا نہیں تھا، اذان ہو گئی مسجد کا بلاوا آیا، یہ ہتھوڑا رکھ دیتا. موچی نے سوا ڈالا ہے چمڑے میں سینے کے لیے، اذان کی آواز آئی تو نکالتا نہیں تھا، حالانکہ دیر کچھ بھی نہیں لگتی نکالنا، اس میں یوں چھوڑ دیتا. نہیں، اللہ کے منادی نے بلایا ہے، آؤ مسجد، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ دور تھا. اور قرآن کریم میں ایسوں کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے،
رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ وہ مرد ہیں کہ جنہیں اللہ کے ذکر سے کوئی چیز بھی غافل نہیں کرتی اور نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی.
یہ نماز جو ہے نا، یہ بھی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. ذکر کے معنی ہوتے یاد، اللہ کی یاد. یہ کہ نماز تو نماز ہے، پہلے تو نظام بالکل تبدیل ہو جاتا تھا، کاروبار دکانیں سب جام، پہیا جام، نماز جاری. اب یہ کہ معاذ اللہ نمازیں جام ہو جاتی ہیں، پہیے جاری رہتے ہیں، ٹانگیں جاری رہتی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، آزاد ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بات چیت ہا ہو کی سب چل رہا ہوتا ہے. اذان کو جس سے کوئی یعنی کہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے وہ دور آئے پھر کہ بچہ بچہ ہمارا بس نماز 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 کرتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سحری کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟
رات کا آخری چھٹا حصہ.
یا بغیر سحری روزہ ہو جاتا ہے؟
ہو جاتا ہے.
روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟
کوئی ضروری نہیں، دل کی نیت کافی ہے، بلکہ سحری کی تو یہ بھی روزے کی نیت شمار ہوگی.
سحری میں آنکھ نہ کھل سکی تو اب پورا دن روزہ کس طرح رکھے؟
روزہ ہو گیا نیت ہو تو، اگر رات میں نیت کر لی تھی مغرب کے بعد نیت کر سکتے ہیں روزے کی کہ کل میرا روزہ ہے. اگر نیت نہیں کی تھی رات میں اور اب آنکھ کھل گئی فجر کی وقت سمجھو، تو اب یہ کہ نیت کرے کہ میرا آج صبح صادق سے روزہ ہے.
دور والی مسجد سے ابھی اذان کی آواز آ رہی ہے تو کھا پی سکتے ہیں؟
اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وقت ہونا چاہیے، وقت ہو گیا تو روزہ، یعنی کھانا پینا بند کر دے، صبح صادق ہو گئی. اب جن ملکوں میں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں کیا کرو گے؟ ٹی وی اذان پر کرو گے جو کئی کئی گھنٹے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے اذانیں.
اسی طرح یہ جیسے افطار کے لیے بھی سوال ہے کہ ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی لیکن سورج غروب ہو چکا ہے تو کیا افطار کر لیں یا اذان کا انتظار کریں؟
اذان تو مغرب کی نماز کے لیے ہے، افطار کے لیے ہے بھی نہیں، بالکل افطار کر لیجیے جبکہ یقینی طور پر سورج ڈوب گیا ہو.
افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے؟
کھجور شریف کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، پانی کا بھی ذکر ہے.
روزہ کا وقت ختم ہو چکا، اب کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں، کیا روزے پر اثر پڑتا ہے؟
کوئی اثر نہیں پڑے گا، کھانے پینے میں تھوڑا اعتدال کریں، احتیاطیں کریں.
افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟
روزہ کھول کے پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلم اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ خود کو گنہگار اور سامنے والے کو نیکوکار یہ کس طرح جانا جائے جبکہ سامنے والا شخص نمازیں نہیں پڑھتا, جبکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو ایسے میں خود کو حقیر اور سامنے والے کو نیکوکار کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے؟
وہ تو گنہگار سمجھنا یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے, ان کی تو عاجزی تھی. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں, من آنم کے من دانم, میں جانتا ہوں جیسا ہوں. ہمارا لے کے اپنے آپ کو گناہگار کہنا, یہ کہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتی اور ہم سے صادر ہو جاتی ہیں. تو اللہ ابا کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ عاجزی میں یہ وہ جھوٹ ہے جو عاجزی میں بولا جاتا ہے اور یہ عبادت ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. خیر, اور رات دوسرے کو نیک سمجھنا مطلب اس کے بارے میں اس نے زن رکھے. اب جو بے نمازی ہے سامنے ہی, تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی, ہاں پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ نمازی ہے, یہ رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھتا اور ہم کہ یہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے, بہت نیک آدمی ہے, تو یہ تو غلط, تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق عاجزی سے نہیں ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کون مردود ہے, رد کیا گیا, یہ ہمارے پاس کوئی اس کا آلہ نہیں ہے اس سے ہم معلوم کر سکیں. تو اس لیے ہم کو مطلب یہ تو ذہن میں رکھنا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور یہ بخشا جائے. لیکن اب وہ جو ظاہری طور پر نیک نہیں ہے اس کو نیک سمجھنا.
اگر وہ کھلے عام چھوڑ رہا ہے سب کچھ تو پھانسی کے مولین,
پھانسی کے مولین ہے, تب وہ ظاہر ہے کہ اس کو داڑھی منڈا, اس کو داڑھی والا تو نہیں کہیں گے نا,
برا ہی سمجھا جائے گا. اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی اور جو صورتیں نیکی کی دعوت کی ہوتی ہیں وہ اختیار کی جائیں گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام مرزا محمد احمد بیگ ہے, میں دار المدینہ ملیر کیمپس ٹو میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ صحیفے کسے کہتے ہیں؟
صحیفہ, صفحہ, یہ مطلب ایک تو اللہ پاک کی طرف سے کتابیں, قرآن کریم, زبور شریف, انجیل مقدس اور تورات شریف, مشہور کتابیں. اس کے علاوہ بھی وہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. صفحے کتاب کو بھی صحیفہ بولتے ہیں, غالباً چھوٹی کتاب, رسائل جو ہوتے ہیں. اللہ کا کلام جو ہے نا, اب اس میں تو اللہ پاک کا کلام تو خیر اس پر سب کلام جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے. جو بھی کلام نازل ہوا اللہ پاک کا, ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن یہ کہ جو کتابیں نازل ہوئی نا قرآن کریم سے پہلے, خاص کر انجیل وغیرہ کے بارے میں, یہ بالکل یہ ہے کہ مطلب اس میں تبدیلیاں لوگوں نے کی ہیں, تو جو تبدیلی ہے اس پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اور جو منزل من اللہ ہے, جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اور قرآن کریم میں الحمدللہ کوئی ایسا رد و بدل نہیں ہوا, اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے اور قرآن کریم ایز اٹ از ہے جو ہمارے پاس ہے, تو ہم کو ہمارا اس پر ایمان ہے ایک ایک حرف پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا روزے میں آئی لینس لگا سکتے ہیں؟
نہیں لگا سکتے.
زخم سے خون نکلا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں ٹوٹے گا.
سڑک وغیرہ پر جو ہم دھول مٹی اڑتی ہے اور بعض اوقات منہ میں بھی چلی جاتی ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
خود بخود اڑتی ہوئی مٹی منہ میں چلی گئی یا سانس میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
روزے میں داڑھی وغیرہ پر مہندی لگانا کیسا؟
جائز ہے.
کیا تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟
ہو جاتا ہے.
روزے میں باڈی اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
لگا سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
یہ کس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ریس بڑھ جاتا ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ریس بڑھ گیا، حالانکہ ہم تو پورا دن بھوکا رہتے ہیں؟
سبحان اللہ، مغرب میں مسجدوں میں جو بہاریں ہوتی ہیں، تھال چلے ہوتے ہیں، سجے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزی نہیں ہوتی، رزق اس کو نہیں بولتے؟ جو غریب آدمی جو مطلب پھل دیکھ کر دل بہلاتا ہے، آج وہ عمدہ عمدہ پھل مسجد میں اس کو کھانے کو مل رہے ہیں، کباب، سموسے، پکوڑے، بہرحال یہ کہیں تو یہ بھی رزق تو ہے نا، تو یہ عام آدمی خرید کر دل کھول کر کھا پی نہیں سکتا، یہ رمضان میں تو کھا لیتا ہے نا، تو یہ بھی ایک صورت ہے نا کہ وہ ہمارے سامنے رزق بڑا ہوا ہے. تو جو قرآن و حدیث میں آ گیا، جو حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، یہ ماہ وسعت رزق ہے نا، روزی اس میں بڑھتی ہے، تو پھر مان لینا چاہیے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بکری ہوئی ہے آج 10,000 روپے بکری ہو گئی رمضان میں، تو آپ بولو گے پہلے میری 15,000 ہوتی تھی، تو اگر یہ 15,000 رمضان نہ ہوتے نا تو اس دن 15,000 ہوئی تھی، 5,000 ہونے والی تھی، اور رمضان شریف آ گیا تو 10,000 ہو گئی. اس کو یوں مطلب آدمی اگر ذہن بنائے، روزی تو بڑھتی ہے، بہت سارے کاروبار سے چمکے، رات کو بازاریں ہمارے کھلی ہوتی ہیں، تو کاروبار تو بہت چمکتا ہے، بعض چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا بہت زور ہوتا ہے، کپڑوں کا، درزیوں کی موج لگی ہوتی ہے، جو ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو، تو بہت ساروں کی روزی تو بڑھتی نظر آ رہی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے کے عالم میں اگر منہ میں چھالے ہوں تو کیا جو ٹیوب ہے وہ لگا سکتے ہیں؟
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا منہ کے چھالوں ماؤتھ السر پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساتھ ہی میری اور میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری بھی، آمین. منہ میں اگر دوا لگائیں گے تو وہ تو حلق سے نیچے اس کا اثر تو اترے گا دھوپ کے ساتھ، ہاں تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ جبکہ حلق میں مزہ اس کا محسوس ہو، اتنی باریک دوا تو لگتی نہیں، زیادہ ہی لگتی ہے، تو یہ کہ اس بعد ہی لگائیں، روزے کے مغرب کے بعد رات میں لگاتے رہیں. صلو علی الحبیب
حضرت صاحب، دعا فرمائے کینسر کا زخم صحیح ہو جائے اور اس کا روحانی علاج بتائیں.
اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا رقیب 100 بار 7 دن تک روزانہ باوضو، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کر دیجئے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے. اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. اب زخموں پر لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ طبیب سے مشورہ بھی کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد، اس طرح کے جو میسج آتے ہیں جو ایسا کرو تو خوشخبری ملتی ہے، نہیں کرو تو 15 سال تک خوشخبری نہیں ملے گی، اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرا.
یہ مطلب بس لوگوں کو خامخواہ پریشان کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس پر اعتماد نہ کیا جائے، اور جو علماء اہل سنت فرمائے، مفتیان کرام فرمائے، وہ بات مانی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حسن عطاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہر صورت میں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلائے گا، یا کوئی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں لیکن وہ غیبت نہ ہو؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں موجود عیب پیچھے سے بطور عیب بیان کیا جائے، یہ ہے غیبت. تو اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ ہے تو غیبت ہی کہ اس میں موجود عیب کا ہی تذکرہ ہے پیچھے سے, لیکن جیسے بیٹا ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے, باپ کو اس نیت سے بتایا کہ باپ اس کو سمجھائے, شاگرد کی شکایت اس طرح کی استاد سے کی کہ اس کو سمجھائے, تو اب یہ کہ یہ گناہ بھری غیبت نہیں ہے کہ نیت برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت جو منع ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے لیے, کیونکہ جمعہ تو صرف مردوں پر فرض ہے.
بیچنے والے کا کیا بنے گا؟ جمعے کے اذان کے بعد جو خرید و فروخت منع ہے عورتوں کے لیے منع نہیں ہے, بیچنے والے کا کیا بنے گا؟ جو بیچ رہا ہے اس کا جو خرید و فروخت دونوں منع ہے نا, تو عورت کے لیے جائز ہے بھی تو پھر مرد بیچے تو یہ تو مجرم ہوا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ زوال کا وقت کے معنی کیا ہے, صرف یہ بتا دیں بس.
یہ ویسے زوال جب ہوتا ہے سورج وہ جب سر پہ آ کر پھر تھوڑا سا مطلب یعنی کہ سمجھو ڈھلتا ہے نا, شام کی طرف ڈھلتا ہے یعنی ایوننگ کی طرف, تو یہ زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اصل تو زوال یہ ہے لیکن عوامی طور پر جو عام مشہور ہے وہ یہ کہ سورج سیدھا سر پہ آ جاتا ہے تو اس کو یہ زوال کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور وتروں کی جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں, اب اگر آ کر کوئی وتروں میں شامل ہوا تو کیا وہ امام صاحب کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھے گا یا جب علیحدہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تب دعائے قنوت پڑھے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے, دعائے مغفرت سے نواز دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
وَإِيَّاكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ اپنے امام صاحب کے ساتھ قنوت پڑھ لے اور پھر جو اپنی رکعت پڑے گا اس میں قنوت نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ کمزور ہے, وہ کہتا ہے میں نماز روزہ رکھتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں اس وجہ سے نہیں رکھتا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
روزہ رکھتا تو بیمار ہو جاتا ہے کمزور, اب تو اس کے لیے تو رعایت تو ہے. اگر واقعی اس کا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ وہ جب صحت ہو جائے تو تب روزہ رکھے, قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا.
اس میں کوئی ڈیٹیل ہوگی کہ معمولی سر درد ہو جاتا ہے, معمولی بخار ہو جاتا ہے یا معمولی سی کمزوری آ جاتی ہے تو روزہ نہ رکھے؟
تفصیل آپ بیان فرما دیں.
تو تفصیل وہی جو یہی ہے کہ ایسی بیماری کہ طویل ہو جائے گی, اس کی بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے, بہت عرصے کے بعد ٹھیک ہوگا, یہ کمزور ایسا کہ اٹھ ہی نہیں سکے گا تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے, ورنہ معمولی سی بیماری وغیرہ یہ تو روزے کا ایک حصہ ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے تو اس بنیاد پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی.
تو جنرلی کمزوری تو آتی ہی, سر بھی بھاری ہو جاتا ہے بہت سو کا.
یہ الگ الگ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ جیسے بعض اوقات 102 بخار کسی کو ہوتا ہے, یہ فزیکلی بات کا 102 بخار ہوتا ہے اور وہ مطلب اتنی زیادہ اس کو وہ فیل نہیں لیتے, ہارڈ نہیں لیتے اور دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ میڈیسن لے کر
ایکٹیویٹی جان جائے.
اچھا بعض اوقات 102 نہیں 101 بخار کے ہوتا ہے نا تو میں جو اس کی زندگی وہ ٹائم نکل جاتا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے, 101 بخار 102 بخار تو سمجھو کہ وہ سن کے ہی بیچارے کا. تو یہ اس میں جو کمزوریاں یا بیماریاں اس میں بھی فزیکل اور انسان کی اپنی طبیعت کا بھی کوئی انحصار ہوگا؟
یہ سمجھ میں آتا ہے
جی بالکل ہوگا, اس کا لحاظ ہوگا, ہر ایک کا اپنا اپنا ہی لحاظ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری اس کے اپنے لحاظ سے ہی ہوگی.
جی جی. اب جیسا ابھی شام ہے تو ابھی کوئی محسوس کرے نہ کرے میں تو کمزوری محسوس کر ہی رہا ہوں گا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روزہ توڑ دیا جائے. اس کمزوری میں جو لطف ہے اس پر سارے لطف قربان ہے, میرے رب کے لیے روزہ جو رکھا ہے اس کا کرم ہے یہ بھی الحمدللہ. روزے کا مزہ یہی ہے نا کہ آواز نہ نکلتی ہو اور نقاہت ہو کہ بس یار پڑے رہو. گیا اور پھر بیٹھے اور یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے اور نیکی کی دعوت ہے، اس کا ثواب تو ہے.
اور یوں تھکن بھی لگی ہو پھر چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھنی ہے کہ کسی کو ناٹنا نہیں ہے، جھاڑنا نہیں ہے، ابھی تک تیاری نہیں ہوئی افطار کی تو غصہ وسا کرنا نہیں ہے، کیا ہو اب تک پکوڑے کی خوشبو نہیں آئی، ابھی تک کیا کر کیا رہی ہو، تو یوں کہ اس کو بھی بیچاری کو لگتا ہے کمزوری لگی ہوئی ہوگی، تو یوں دونوں مل جل کر پھر کمزوری کمزوری نہ کر لینا،
یہ
لڑا لڑی نہ کرے،
مسلط کر لیا لوگوں نے کہ روزے میں غصہ آتا ہے.
آتا ہے وہی کہتے ہیں پاپا،
بول رہا ہوں میرے کو تو نہیں آتا، میں تو پتا نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روزے کی وجہ سے میں ایک دم دھواں پھواں جیسے ہو جاتے نا غصے میں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا.
اب آپ جو
میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کائے کو یہ بولتے ہیں، روزہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس سے تو مطلب برائیاں دور ہوتی ہیں، روزے غصہ تو اچھا کام تو نہیں ہے نا.
روزہ صبر لاتا ہے لیکن لوگ بے صبر ہو جاتے
ہیں. ہاں یہی ہے، جس کو غصہ آئے تو صبر کر کے ثواب کمائے، لڑا لڑی کر دیتے ہیں اور ٹریفک جام کرتے ہیں ہو جاتی ہے، گھر پہ جا کر ان کو کباب سموسے کھانے ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہ لڑا لڑی،
یہ تو
گاڑیاں
یہ تو گاڑی ایسے بھگا دے جا کر روڈ پہ، گرو پہ آفتاب ہو گیا تو ان کے جیسے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، مسئلہ مسئلہ ہو جائے گا، گھر تک پہنچے گا تو جیسے کہ پھر کوئی روزہ کو جا کے پیچھے ہو گیا ہے جلدی کئی، تو مطلب ماضی کی میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ گھر پہ تیز رفتار بھاگ کر جیسے گھر گھس کر پہلے گھر میں افطار کرنی ہے، کہیں اور افطار نہ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ وہاں پھر مغرب میں نہیں اتریں گے جمع سے نماز پڑھنے کے لیے، تھک بہت گئے نا.
اب یہ بھی خطرہ ہوتا ہوگا نا، افطار جو تیار کرے جو فرد، پھر اس کا سامنا نہیں ہو پاتا ہوگا، اس لیے جانا پڑتا ہو،
یہ مسائل ہوتے ہوں گے، یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا.
نہیں یہ گھر کی بات ہے، یہ بولا ہوا ہی نہیں،
نہ بولا
کوئی بھی نہیں بولے گا کہ وہ، اب یہ اگر ایسا ہے تو پھر پہلے سے کوئی سیٹ اپ ایسا بنا لیں کہ وہ گھر میں مسئلے نہ ہو، اور آپ مسجد میں کوئی ترکیب بنا لیں، پانی پی کر اس طرح مطلب با جماعت مسجد میں اطمینان سے نماز پڑھ کر، پھر بریانی آپ کی، پلاؤ بھی آپ کا، یار اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کھائیں، یہ کیا لڑا لڑی اور مارا ماری، اور اپنی جان بھی خطرے میں نا، کہ بعض گھر کے بجائے ہاسپٹل بھی جاتے ہوں گے پکڑا کر، یا پولیس پکڑ کے لے جاتی ہوگی، کسی کو ٹھوک دیتے ہوں گے، تو ایسا ایسی جلدی بھی کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.